صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأذكار المسنونة بعد الصلاة نماز کے بعد اذکار مسنونة انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں دیکھیں گے کہ نماز تو پڑھ لی اب اس کے بعد کیا کریں ہمارے کلچر میں یہ بھی ایک بگ ایشو ہے اور بعض لوگوں کو اس کے بعد والے عمل پہ بھی جھگڑتے دیکھا گیا کچھ کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرو کوئی کہتا ہے دعا نہ کرو کوئی اجتماعی دعا کی بات کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے لیے اس میں کیا ہے پہلے ہم کتاب دعا کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر حسن المسلم کی روشنی میں تو پہلی چیز فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز میں ایک مرتبہ اللہ اکبر اور آہستہ آواز میں تین بار استغفر اللہ کہنا اس کے بعد اللہم انت السلام پڑھنا مسنون ہے پہلے روایات پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ اتنی باریکیوں کی کیا ضرورت ہے کہ یہ اونچی پڑھیں یہ آہستہ پڑھیں یہ ایک بار پڑھیں یہ تین بار پڑھیں کچھ لوگ دین کی کوئی بھی بات سن لیں یا کوئی بھی دین کا کام کریں اور ان کو کہا جائے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کیا حرج ہے ہاں تو یہاں بھی وہی جواب ہے اس کا کہ حرج یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے تو جو بھی کام وہ کر کے گئے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک اس کے اندر رہیں پھر اگر کسی کام میں ان کی طرف سے ہمیں کوئی زبردستی والا معاملہ یا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ ملے تو انسان آزاد ہوتا ہے لیکن جہاں جو بات آ گئی تو ہم تو محبت کے مارے بھی آہستہ ہی پڑھیں گے کہ پہلی دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو وہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے پھر استغفار کرنی ہے تو وہ آہستہ کرنی ہے آئیے روایت کو دیکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت اعرف قضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے اختتام کا اندازہ آپ کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتا تھا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سمجھدار انسان کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ اشارہ کافی ہوتا ہے صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے نبی کے نماز پورا کرنے کا پتہ کیسے چلتا تھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے تو اس سے جو مسئلہ اخذ ہوا وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے اس کے بعد اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا السلام علیکم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے یہ سوال ذہن میں آتا ہے آگے چلتے ہیں پھر آپ اس پہ بات کریے گا عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اس سے آگے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یہ دعا کے الفاظ ہیں اللہم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفر اللہ کہتے اور پھر فرماتے یا اللہ تو سلامتی ہے سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے اے بزرگی اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے اسے مسلم نے روایت کیا تو پہلی روایت سے پتہ چلا کہ آپ نماز پوری کرنے کے فوراً بعد ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے اور اس روایت سے پتہ چلا کہ تین بار استغفار کرتے تھے اللہ اکبر اونچی اور استغفار آہستہ آواز میں کیوں پہلی بات ہم کر ہی رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا عمل ہے لیکن اللہ کے نبی کے عمل میں بھی حکمت ہے جی آپ بتائیے ادھر سے آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے تھے دیکھیے کہ اللہ اکبر کی تو دعائیں دینی چاہیے بندہ مومن کا دل تو اللہ کی بڑائی کے ساتھ سے اتنا دبا ہوتا ہے کہ وہ تو موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جب موقع ملے اللہ اکبر. احد کے میدان میں جب ابو سفیان نے جے حبل کی آواز لگائی تھی تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بلند کی تھی نا, تو اللہ اکبر ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. آپ دیکھیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر چڑھتے چڑھتے میرے اندر تکبر آنے لگے اور میں اپنے نفس کی شرارتوں کا شکار ہو جاؤں. اور استغفر اللہ کہ اپنے گناہوں کی معافی. اور ہے کس بات کی استغفار؟ کوئی فلم دیکھ کے اٹھے؟ استغفار اس بات کی ہے کہ اللہ جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا, جو نماز پڑھی ہے یہ تو بس چھپا ہی لے تو اچھا ہے, میری نمازیں تو اللہ تو کسی کو نہ دکھانا کہ یہ کوئی نماز تھی. جیسے کوئی بڑا غریب سا بندہ ہو, بڑے اخلاص کے ساتھ بھی کسی کو کچھ دینا چاہے, پھر بھی ویسے نہ ہو تو کوئی معمولی سی چیز لے کے دے اور اس کو آخری وقت تک کیا دھڑکا ہوتا ہے, کوئی میں نے اس کے قابل تھوڑی دی ہے, یہ کوئی اس کے لائق تھوڑی ہے. تو جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں حقیقت ہے کہ وہ اسی طرح کی ہے. پھر اب دیکھیے کہ اللہ اکبر ایک دفعہ لیکن استغفار تین بار, تو تین بار کرتے ہوئے آپ اپنے گناہوں کو سوچ لیں. سورۃ مومن کے آغاز میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے گناہوں کی مختلف قسموں کو دیکھتے ہیں, جو بھی سننا چاہے اس کو. تو دعا بہت پیاری ہے کہ اللہ تو سلامتی ہے, سلامتی تجھی سے حاصل ہوتی ہے. یقین ہے ہمیں اس بات کا؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں, انشورنس سلامتی دیتی ہے, سیٹ بیلٹ سلامت کرتی ہے. ہاں اصل سلامتی دینے والا وہ, یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں لوگ کئی بار. ہاں تو اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا, جس کا اس بات پہ یقین ہوگا پھر اس کے دل میں اسلام بھی گھسے گا اور وہ باقی فتنوں سے بھی بچ جائے گا. اگلی روایت دیکھتے ہیں. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ. یہاں سے اب دعا کے الفاظ ہیں, لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ دل کے اندر سے نکالیں اس کو,
لا الہ الا اللہ
وحدہ
وحدہ
لا شریک لہ
لا شریک لہ
لہ الملک
لہ الملک
ولہ الحمد
ولہ الحمد
وہو علی کل شیء قدیر
وہو علی کل شیء قدیر.
اللہم لا مانع لما اعطیت
اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا مؤتی لما منعت
ولا مؤتی لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد
ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کی ہے, حمد اسی کے لائق ہے, یعنی حمد اسی کے لیے سزاوار ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ, اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا, کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایک بندہ مومن کے دل کی پکار ہے, اور نماز کے بعد تو یہ پڑھنا اور بھی مزہ دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک مکمل قسم کا تعلق محسوس ہوتا ہے انسان کو, اور ایسے وقت میں پھر انسان اگر اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہوئے, اس کے لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہوئے جب یہ کلمات پڑھتا ہے تو یقیناً یہ ایمان کی ایک پکار ہوتی ہے. آپ کو یقین آتا ہے اب اس دعا پہ؟ کسی کے دل میں ابھی بھی یقین ڈاواں ڈول تو نہیں ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مؤتی لما منعت؟ تو یہ دعا یاد کیجیے, اگر ابھی تک نہیں پڑھتے تو یہ تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ دعائیں انشاءاللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی بھی لاتی ہیں, جرت لاتی ہیں, حوصلہ لاتی ہیں, اور نڈر کر دیتی ہیں, بے خوف ہو جاتا ہے انسان, شیطانی وسوسوں اور اپنے نفس کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا. چوتھی دعا ہے, عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحبك يا معاذ. صرف ایک جملہ حضرت معاذ کے لیے. میرا خیال ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے پیارا ہے کہ اللہ کا نبی ان کو کہہ رہا ہے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. فقلت وانا احبك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقال فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة. یہ دعا کے الفاظ ہے آگے. ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہیں اور بھی یہ دعا آئی ہے جی نماز میں تشہد کی دعاؤں میں ایک دعا تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا اے میرے پروردگار مجھے اپنا ذکر شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اسے احمد ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی اگر محبت کرتے ہو تو پھر محبت کا اظہار سستی سے نہیں اور کام کر کے ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ کلمات پڑھو کہ اللہ مجھے مزید اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی ذکر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے, وہ کیا کہ جب آپ کسی سے محبت محسوس کریں تو اس کو کہیں, بتانا چاہیے, مبالغہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن محبت کہہ دینی چاہیے کہ مجھے آپ سے ہے. اس سے پھر رابطہ بھی ہوتا ہے اور اس سے اگلے کے دل میں بھی جگہ بنتی ہے. اور کوئی نہ بھی کہے عمل سے تو دکھتی ہے, لیکن کال سے کہنا بھی سنت ہے, اور سنت سمجھ کے کہیں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. اگلی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وكبر الله ثلاثا وثلاثين وتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئتي. اب یہ الفاظ ہیں دعا کے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک دعا تھی. کیا ملتا ہے؟ غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا, اس نے 99 یعنی 99 کی تعداد پوری کی, پھر 100ویں یعنی 100th time کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیونکہ وہ غافر الذنب قابل التوب والی ذات ہے. समंदर की जाग सोचे ज़रा, कब भी समंदर पे जाऊँ तो मुझे ये रिवायत याद आती है और ऐसे लगता है कि वो सारा झाग जो है वो अल्लाह की रहमत बन गया, शर्त कह के बंदा तायब होकर आए अल्लाह की तरफ। عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا، اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور بیہقی نے روایت کیا۔ تو معوذات سے دو معوذات یعنی اعوذ سے شروع ہونے والی صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذات کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک اور دعا، عن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته یقول بصوته العالی لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کو سزاوار ہے یعنی اس کے لائق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے نہ نیکی کی قوت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، سب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، بزرگی اسی کے لیے ہے، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، کافروں کو خواب کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ دعا بھی حقیقت میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بندے کو اخلاص سکھاتی ہے۔ اگر ایک ایک لفظ پہ ہم غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل ایک مختلف انسان بنتا ہے۔ کیا ہم واقعی ان دعاؤں کے مطابق ہیں؟ خود سے پوچھیں، آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو ان دعاؤں کو نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں؟ آلریڈی کافی لوگ پہلے سے جانتے ہیں نا، بکس کی صورت میں بھی یہ ملتی ہیں، کارڈس بھی ہوتے ہیں۔ چلیے پھر خود سے پوچھیں کہ کیا میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا دل، میری سوچ ان دعاؤں کے مطابق ہے؟ کتنے لوگ اس پہ ہاتھ کھڑے کریں گے؟ اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں نا کہ پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ان دعاؤں کو جب پڑھتے ہیں تو ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ پھر، مجھے تو ایک جملہ پھر کسی کا یاد آ گیا کہ کھلی کتاب اور بند کتاب کا فرق نہیں پتہ چلتا لوگوں کو۔ لوگ بند کتابیں لٹکاتے ہیں گلوں میں، تعویذ گھول گھول کے اس کے بناتے ہیں، کاغذوں پہ لکھ کے لگاتے ہیں، یہ بند کتاب پڑھی ہوئی ہم نے اتنے سالوں سے، اور اب کتاب کھلی ہے تو آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اور لوگوں کے اوپر کتاب کب کھلتی ہے؟ جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آخ و زاری کے ساتھ اور جتنا الحاح کر سکے نا وہ کر کے کہیں کہ اللہ یہ نعمت نہ چھیننا، جو شعور کی نعمت تو نے ہمیں دی ہے اس کو ساری زندگی اب ہم سے جدا نہ کرنا۔ اگلی دعا، ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بہاؤلاء الکلمات، یہ دعا ہے۔ آگے اس کے الفاظ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْأُمُورِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بخیلی سے، بزدلی سے، اور اس بات سے کہ پلٹایا جاؤں بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور عذاب قبر سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ دعا جو تھی اکثر پڑھنے کا حکم دیتے تھے، تو اس لیے اس کو یہاں نوٹ کر دیا گیا۔ اس حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد پڑھتے تھے، یہی دعا اس سے ملتے جلتے الفاظ کی تشہد کی دعاؤں میں بھی ہم نے دیکھی۔ عن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ آية الكرسی دبر کل صلاة صلاة مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اسے نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا۔ تو آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آیت 255 کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ بھی معروف ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن جب اس کو ہم ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات ہم پر اس طرح کھلتے ہیں کہ واقعی پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے تو موت کے سوا کوئی چیز جنت میں نہیں لے جاتی، کتنے لوگوں کو یہاں غلطی لگ سکتی ہے۔ جو مرضی کریں اس کو پڑھ لیں، اس کا کوئی جواب دے گا؟ یہ میں آپ کے ساتھ کہیں شیئر کر چکی ہوں پہلے، کچھ عرصہ ایسا بھی گزرا کہ صرف اس ایک حدیث نے کئی گناہوں کو کرنے پہ دل کو مطمئن کر دیا۔ کوئی بات نہیں، آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں، جو مرضی کرو نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ جی، آپ میں سے کوئی جواب دے کہ کیسے؟ یہ تو پھر دو مختلف باتیں ہو جائیں گی جو ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد گناہ کو دل چاہے گا، غفلت رہے گی؟ 25 نام اور صفات اللہ تعالیٰ کی جو بندہ دن میں 5 نمازوں کی فرض نمازوں کے بعد پڑھے، تو 25 سے 5 کر لیں 225 بن گئے اگر، تو اتنی دفعہ اللہ کا ذکر ہو تو کیا اللہ کی شرم آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ہیبت دل پہ طاری ہوگی؟ یعنی بندہ شعور کے ساتھ جب یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے یا یہ کام کرتا ہے تو وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا تو دل ہی نہیں لگتا پھر ان گناہوں کے اندر۔ تو گناہوں کو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے ویسے ہی نکال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک جیسے دوا کو یقین سے کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر ہوتا ہے، بے یقینی سے کھاتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا۔ کوئی مثال دیتی ہوں آپ کو اسی بات کے پڑھنے کی کہ ہم دوا کیا سوچ کے کھاتے ہیں کہ ہم صحت مند ہوں گے نا، اور کوئی دوا اس لیے کھائے کہ ساتھ دوا بھی کھاتے جاؤں ساتھ بد پرہیزی بھی کرتے جاؤں۔ مثلا شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ ساتھ ساتھ میٹھی چیزیں بھی کھاتا جائے، خوب کھائے اور ساتھ دوا بھی کھاتا جائے، تو اس کی شوگر ٹھیک ہوگی؟ یہ تو دھوکہ نا، ایک وقت آئے گا کہ وہ دوا کا اثر ختم ہوگا۔ جو لوگ شعور کے ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کر لیتے ہیں، وہ اصل میں اس کا اثر ضائع کر رہے ہیں، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ چلیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان اذا سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ قال ثلاث مرات، آگے دعا کے الفاظ ہے، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون،
سبحان ربک رب العزۃ عما
یصفون، وسلام علی المرسلین،
وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین،
والحمد للہ رب العالمین۔
حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرماتے، تیرا عزت والا رب ان تمام ایوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلامتی ہو رسولوں پر، اور ہم کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسے ابو یعلا نے روایت کیا، اور یہ کلمات ہم سورۃ الصافات کے آخر میں بھی پڑھ چکے کہ کسی بھی عبادت کے بعد جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر دیتا ہے، اور جس محفل کے بعد اسے ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ کفارہ مجلس کے بھی الفاظ ہیں، تو اگر کوئی گناہ کی بات یا کیل و کال ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو نہیں پکڑتا۔ تو یہ تھیں کچھ دعائیں جو ہمیں دعا بک میں سے ملی۔ اب کچھ دعائیں ریپیٹیشن نہیں کریں گے ہم، کھول لیجئے آپ اپنی حسن المسلم کو، بک کا پیج 58 ہے، بہرحال آپ کے پاس کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے کیونکہ ڈفرینٹ پبلشرس ہیں اس میں۔ تو اس میں شروع کی جو پہلی دعا ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے، دوسری بھی پڑھ چکے، پانچویں دعا جو ہے نا بیسیکلی جو آپ کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 5 ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز کے بعد سورۃ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اب دیکھیے کہ میں اس کو اس طرح انجوائے کرتی ہوں کہ نماز میں حد ہو جاتی ہے نا، پچھلی اس نشست میں ہم نے تقریباً 10-15 دعائیں دیکھی جو تشہد کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اتنا مانگ لیا اتنا مانگ لیا، اب تو چھٹی مل جانی چاہیے تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر اذکار اور اس طرح کی باتیں، کیوں کہ جیسے کھانا کھا رہا ہوتا ہے نا انسان تو ایک دم نہیں چھوڑتا، اب تھوڑا میٹھا، اب الائچی، اب کاوا، اب کچھ، جس چیز کو انجوائے کرتے ہیں نا تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں ختم کروں۔ ایمان والے کو نماز میں اتنی لذت مل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رابطہ جڑا ہوتا ہے نا تو اس کا کال بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اور کچھ اچھا پھر اور چلے بھی اٹھتا ہوں نا، چلو یہ پڑھ لوں یہ پڑھ لوں، اور آپ محسوس کریں کہ جتنی بھی چیزیں اذکار میں آئی ہیں اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق ہیں، قل اعوذ برب الناس، فلق، اور اب سورۃ اخلاص جو ہے یہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ فلق اور ناس کی روایت ہم پیچھے پڑھ چکے، آیت الکرسی کی بھی پڑھ چکے۔ صرف آخری دعا جو ہے وہ ہم نے ادھر نہیں دیکھی، دعا نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے نفع دینے والے علم کا، اور پاکیزہ رزق کا، اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے، کیا مانگا؟ نفع والا علم۔ کیا کوئی غیر نافع علوم بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی انسان اپنے آپ کو ایسے چیزوں میں، بیکار چیزوں میں نہ لگائے کہ کہتے ہیں نا کہ کر کرا بھی لیا اور ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو کیا آپ کا یہ علم نافع علم ہے؟ کوئی دنیا میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کوئی جاب مل جائے گی؟ جابس کے لیے بڑھ رہے ہیں آپ، کہیں کہ اس کے بعد جاب نہیں ملتی، مشن مل جاتا ہے، اور جاب اور مشن میں وہی فرق ہے جو کسی جگہ کلرک لگنے والے اور پورا سی او جو ہے، پورا اس کا انچارج ہے اس کے اندر ہے، اور وہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی تو جاب کے لیے کرتا ہے۔ یعنی جس کو جاب کی جگہ مشن مل جائے اس کو تو کبھی لے آف ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا، ایک جگہ بند ہوگا دروازہ تو وہ دوسرا کھول لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو صحیح طریقے سے شعور کے ساتھ پڑھنے اور مانگنے اللہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.